پس یہ پانچواں قرینہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک سچائی کے چھپانے کے لیے اپنے پولوس رسول کو ایک ایسے آدمی سے تشبیہ دی کہ جو مسلمان کہلا کر پھر سور کھاوے۔ اسی بات سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ درپردہ آتھم اور اس کے دوستوں کو کس بات کا روب کھا گیا کہ انہوں نے بےہودہ ہیلا بازیوں اور رسوائی والے طریق کو اختیار کیا، مگر آتھم قسم کھانے سے ایسا ڈرا کہ گویا وہ کھا جانے والا بھیڑیا ہے۔ دانش مندوں کو چاہیے کہ بار بار ان باتوں کو ذہن میں لاویں کہ کیوں کر اول آتھم صاحب نے رو رو کر یہ اقرار کیا کہ میں ضرور پیش گوئی کی میعاد میں ڈرتا رہا، اور پھر سوچیں کہ جس پیش گوئی کو بےہودہ سمجھا گیا تھا اس سے اس قدر ڈرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ بتیری بےہودہ باتیں انسان سنتا ہے مگر ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ امرتسر میں کسی تعلیم یافتہ سانپ نے اس پر حملہ کیا تھا، تو اس قدر بے حواسی اور سراسیمگی دکھلانا اور شہر بشہر پھرنا کیا ضروری تھا؟ کوئی قانونی تدبیر کی ہوتی جس سے امن کے ساتھ امرتسر میں بیٹھے رہتے؟ کیا امرتسر کی پولیس ناکافی تھی یا تمام قانونی علاج مسدود تھے جو اس قدر خرچ اخراج کر کے شدت دھوپ کے دنوں میں پیرانہ سالی میں اپنی آرام گاہ کو چھوڑا؟ اور لطف یہ کہ وہ چھوڑنا بھی بے سود رہا۔ امرتسر میں سانپ نظر آیا، لدھیانہ میں نیزوں والے دکھائی دیے، فیروزپور میں تلوار کے ساتھ حملہ ہوا۔ یہ بیانات بہت ہی غور کے لائق ہیں۔ ناظرین، ان تین حملوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں اور خوب سوچیں کیا فی الحقیقت سچ ہے کہ پہلا نظر آنے والا فی الحقیقت ایک تعلیم یافتہ سانپ تھا جس پر کسی کا سوٹا چل نہ سکا، اور دو پچھلی مرتبوں میں جو نظر آئے وہ جنگ آزمودہ ہماری جماعت کے سپاہی تھے جن کو کسی موقع پر آتھم صاحب پکڑ نہ سکے، اور نہ ان کے دامادوں کا ان پر ہاتھ دراز ہو سکا، نہ پولیس کے نالائق کانسٹیبل ان کے مقابلے کی جرت کر سکے۔ پھر عجیب پر عجیب یہ کہ یہ لوگ ناجائز ہتھیاروں کے ساتھ کئی مرتبہ ریل پر سوار ہوئے، بازاروں میں ہو کر نکلے، آتھم صاحب کے احاطے میں ادھر ادھر پھرتے رہے، مگر بجز آتھم صاحب کے کوئی بھی ان کو دیکھ نہ سکا۔ کیا ان تمام قرینوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ در حقیقت یہ تمام روحانی نظارہ تھا جس نے آتھم صاحب کے دل کو حق کی طرف رجوع دلایا اور ان کا دل خوف سے بھر گیا اور منہ پر مہر لگ گئی؟ ان کا فرض تھا کہ پہلے حملے میں ہی تھانے میں رپورٹ کرتے، گورنمنٹ کو اطلاع دیتے اور حلیہ لکھواتے اور صورت شکل اور وردی اور تمام قرائن سے حکام کو مطلع کرتے، تا گورنمنٹ اشتہار دے کر ایسے بدماشوں کو ماخوز کرتی اور ایسے پلید مجرموں کو واجبی سزا کا مزہ چکھاتی۔ اور کم سے کم یہ تو چاہیے تھا کہ وکیلوں کے مشورے سے ایک عرضی دے کر مجرموں کو سزا دلاتے، یا احتیاطی طور پر اس عاجز سے اس مضمون کا مچلکہ لکھواتے کہ اگر آتھم پیش گوئی کی میعاد میں مارا گیا تو یہ جرم قتل عمد تمہارے ذمہ لگایا جائے گا، کیونکہ جو شخص پہلے ان کی موت کی جھوٹی پیش گوئی کر چکا اور پھر اس کی جماعت کی طرف سے قتل کرنے کے لیے تین حملے بھی ہوئے، کیا ایسے شخص کا مچلکہ لینے سے گورنمنٹ کو کچھ تامل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ آتھم صاحب 15 ماہ تک ایک جلتے ہوئے تنور میں پڑے رہے اور بار بار خوفناک حملوں سے کچھ لے گئے، مگر انہوں نے کسی مقام پر باضابطہ تحقیقات نہ کرائی، امرتسر سے سانپ کے حملے پر چپکے ہی نکل آئے، پھر لدھیانہ پہنچے اور ساتھ ہی حملے والے بھی پہنچ گئے اور مارنے میں کچھ بھی کسر نہ رکھی، تب بھی آتھم صاحب نے گورنمنٹ میں جا کر سیاپا نہ کیا کہ یہ دشمن میرے قتل کے درپے ہیں، میری کوٹھی پر مسلح ہو کر آئے، سرکار ان کا مچلکہ لے اور مجھ کو ان کے شر سے بچا لے۔ بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ تعلیم یافتہ سانپ کے حملے پر دہائی دیتے کہ لوگوں دیکھو پیش گوئی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اب اے ہمارے ناظرین، اے اخباروں کے ایڈیٹروں، اے رسالوں کے شائع کرنے والوں، آپ لوگوں نے آتھم صاحب کی ہمدردی تو بہت کی، بلکہ بعض نے لکھا کہ آتھم صاحب خلق اللہ پر بہت ہی احسان کریں گے اگر ایسے کذاب پر نالش کر کے اس کو سزا دلائیں گے، مگر اب آنکھیں کھول کر دیکھو کہ قرائن قویہ کس کو کذاب ثابت کرتے ہیں۔ ہم تم سے اسلام کی ہمدردی نہیں چاہتے، ہم تم کو یہ الزام نہیں دیتے کہ مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر پادریوں کی ناحق کی حمایت کیوں کی، کیونکہ یہ بات کہنے والا اور پوچھنے والا ایک ہی ہے جو مطالبے کے دن میں ظالم کو بے سزا نہیں چھوڑے گا۔ ہم تمہاری گالیوں اور لعنتوں سے بھی ناراض نہیں، کیونکہ بنسبت پہلے راست بازوں کے یہ بہت ہی تھوڑا دکھ ہے جو ہم کو تم سے پہنچا ہے۔ لیکن اگر ہمیں افسوس ہے تو صرف یہی کہ تم نے دین کی سچی حمایت کو بھی چھوڑا اور پادریوں کی ہاں کے ساتھ ہاں ملائی، مگر آخری نتیجہ تمہارے لیے اس ندامت کا حصہ ہوا جس کو دوسرے لفظوں میں خسرت دنیا والآخرہ کہتے ہیں۔ اس بات کا ہم کو بھی افسوس ہے کہ باوجود ہے کہ دین کو تم نے اس طرح پھینک دیا کہ جس طرح ایک ناکارہ تنکا پھینکا جاتا ہے، مگر پھر بھی تم کسی ایسی تعریف کے لائق نہ ٹھہرے جو کسی عقل مند عمیق الرائے کے بارے میں ہو سکتی ہے، بلکہ وہ خفت اور خجالت اٹھائی جو ہمیشہ جلد باز اور شتاب کار اٹھایا کرتے ہیں۔ در حقیقت جو شخص نفسانی جوش میں آ کر یا جلد بازی کی وجہ سے اللہ اور رسول کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتا، اس کو ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے سنا کہ کسی ایسے مباحثے میں کہ جس کی حمایت میں عیسائی مذہب کو کوئی زد پہنچتی ہو، یا کسی فرد کی نظر میں اس مذہب کی بیخ کنی ہوتی ہو، کوئی پادری تمہارے ساتھ ہو گیا ہو؟ بلکہ وہ تو باوجود صدہا اندرونی اختلافات کے اپنی ہوا نکلنے نہیں دیتے۔ پھر تم پر افسوس کہ تم نے چند خودغرض مولویوں کے پیچھے لگ کر ایک دینی معاملے میں پادریوں کی وہ حمایت کی اور اہل حق کو وہ گالیاں دیں جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ سو اب بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ توبہ کرو اور پاک دل اور بے لوس نظر کے ساتھ اس پیش گوئی کو دیکھو، اور تمام امور کو یکجائی نظر سے تصور میں لا کر وہ سچی رائے ظاہر کرو جو تمہاری پہلی جلد بازیوں کا کفارہ ہو جائے۔ یقیناً سمجھو کہ دین اسلام ہی حق ہے، اور ہر ایک انسان کو اپنے ان تمام خیالات کا حساب دینا پڑے گا جن کو وہ ردی اور ناپاک پا کر پھر بھی اپنے سینے سے باہر نہیں پھینکتا، اور بخل اور تعصب سے اپنی طبیعت کو الگ نہیں کرتا۔ سو اٹھو اور جاگو، اور پھر دوبارہ ایک حق طلب اور سوچنے والا دل لے کر آتھم والی پیش گوئی پر نظر ڈالو۔ پیش گوئی میں کوئی بھی تاریکی نہیں تھی، تمہاری اپنی ہی تاریکی اور موٹی عقل اور جلد بازی نے ایک تاریکی پیدا کر لی، اور وہ صریح شرط تمہاری آنکھوں سے نظر انداز ہو گئی جو حکیم ازلی نے تمہاری آزمائش کے لیے پہلے ہی الہامی عبارت میں داخل کی تھی۔ یہ فعل بھی اسی حکیم مطلق کا ہے، تا وہ تمہیں جانچے اور آزماوے اور تم پر ظاہر کرے کہ کس قدر تم تدبر اور تقویٰ اور اخوت اسلامی سے دور جا پڑے۔ بھائیو، جلد توبہ کرو تا ہلاک نہ ہو جاؤ، کیونکہ کوئی عمل بد نہیں جس پر مواخذہ نہ ہوگا، اور کوئی بد دیانتی نہیں جس کی وجہ سے انسان پکڑا نہ جائے۔ جس نے کسی بخل کی وجہ سے اپنا دین خراب کر لیا اور کسی تعصب کی وجہ سے حق کو چھوڑا، وہ کیڑا ہے نہ انسان اور درندہ ہے نہ آدمی۔ لیکن نیک آدمی ایک پاک خیال کے ساتھ سوچتا ہے، اور اس کا حکمت اور حق کے ساتھ کلام ہوتا ہے، نہ ٹھٹھے اور ہنسی کے رنگ میں، اور وہ صداقت اور انصاف کے پاک جذب سے بولتا ہے، نہ غضب اور غصے کی کشش سے، اس لیے خدا اس کی مدد کرتا ہے اور روح القدس اس کے دل پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن ناپاک دل اور گندی طبیعت والا سچائی کے استخراج کے لیے کچھ بھی کوشش نہیں کرتا، اور ایک دھوکہ جو پہلے دن سے ہی اس کو لگ جاتا ہے اسی کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر تعصب اور کج بحثی کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کے دل کا نور چھین لیتا ہے اور اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ مگر نیک سرشت آدمی اپنی رائے کے بدلنے سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ ایک صداقت کی تکذیب میں مجھ سے غلطی ہوئی تو اس کا بدن کانپ جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، اور سچائی کے خون سے اس مجرم سے زیادہ ڈرتا ہے جس نے ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو ناحق قتل کر دیا ہو۔ سو خدا جو کریم و رحیم ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور اس کی عظمت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس میں ایک شخص بہادر دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے بولا کہ صاحبو، میں فلاں امر میں غلطی پر تھا، اور جو کچھ میں نے ایک مدت تک بحثیں کیں یا جو کچھ میں نے مخالفت ظاہر کی وہ سب نادرست امر تھا، اب میں اس سے محض للہ رجوع کرتا ہوں۔ ایسے شخص کی ایک ہیبت دلوں پر طاری ہو جاتی ہے اور ولایت کا نور اس کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے، اور دل بول اٹھتا ہے کہ یہ شخص متقی اور قابل تعظیم ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جو گناہ اور خطا کا طریق چھوڑ کر حق کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، بس جس سے خدا پیار کرے ضرور اس سے تمام نیک بندے پیار کریں گے، کیونکہ نیک روحوں کا پیار خدا کے پیار کے تابع ہے۔ سو مبارک وہ جو خدا تعالیٰ کی مرضی کی راہیں ڈھونڈے اور زید و بکر کی بک بک کی کچھ پرواہ نہ رکھے۔